سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جام و مینا کی ہے فراوانی، جام و مینا کی ہے فراوانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی، دوستو درد دل کی دولت کو، دوستو درد دل کی دولت کو، دل میں پاتے ہیں صرف ربانی، دوستو درد دل کی دولت کو، دوستو درد دل کی دولت کو، دل میں پاتے ہیں صرف ربانی، حامل درد اہل نسبت کو، حامل درد اہل نسبت کو، خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، حامل درد اہل نسبت کو، حامل درد اہل نسبت کو، حامل درد اہل نسبت کو، خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، یزدان شاہی اللہ والا، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کام شیطانی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی، ذل کے معنی سایہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ آیا، شیخ ہی سے کاغذ سے ملتا ہے، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی، بسم کرتا ہے دور منزل سے، بسم معنی گناہ، بسم کرتا ہے دور منزل سے، بسم کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو کر چلا سانی، بسم کرتا ہے دور منزل سے، بسم کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو کر چلا سانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی، فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی ساقانی، فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی، مت رکھتی ہے سارے عالم سے، مت رکھتی ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی، مست رکھتی ہے سارے عالم سے، مست رکھتی ہے سارے عالم سے، دل میں لذت درد پنہانی،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو درد دل کی جو دولت عطا فرماتے ہیں، سارے عالم سے ان کو مستغنی کر دیتا ہے، اور اس کی مستی ایسی ہوتی ہے کہ سات سلطنتوں کی بھی مستی کیا ہوگی، ساری کائنات ان کی نگاہوں سے گر جاتی ہے، اللہ کے درد لذت درد پنہانی، یعنی درد جو سینوں میں اللہ والوں کے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی مستی ایسی ہوتی ہے کہ سارے عالم کو خاطر میں نہیں لاتی،
مست رکھتی ہے سارے عالم سے،
مت رکھی ہے سارے عالم سے دل میں لذت درد پنہانی، جس سے ہوتا ہے فضل رحمانی، جس سے ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جامع عرفانی۔ جامع عرفانی اللہ کی محبت، اللہ کا، اللہ کی معرفت کا جام، اللہ کی پہچان، اللہ کا قرب۔ کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جامع عرفانی۔ میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں، جام و مینا کی ہے فراوانی، جام و مینا کی ہے فراوانی۔ میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں، جام و مینا کی ہے فراوانی۔ رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، کیسی مستی ہے کیسی جولانی۔ رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی۔ رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی، دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی۔ رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی۔ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان کیسے احسانی۔ رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان کیسے احسانی۔ رند پاتا ہے خانقاہوں سے، رند پاتا ہے خانقاہوں سے، اپنے ایمان کیسے احسانی، اپنے ایمان کیسے احسانی۔ جب ملا درد خون حسرت سے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی۔ جب ملا درد خون حسرت سے، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی۔ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ صحبت اہل دل کی برکت سے، صحبت اہل دل کی برکت سے، دل میں اثر ہے کیسی تابانی۔ صحبت اہل دل کی برکت سے، صحبت اہل دل کی برکت سے، دل میں اثر ہے کیسی تابانی، دل میں اثر ہے کیسی تابانی۔ صحبت اہل دل کی برکت سے، صحبت اہل دل کی برکت سے، دل میں اثر ہے کیسی تابانی، دل میں اثر ہے کیسی تابانی۔ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار اصلاح خواتین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے اس مجموعے میں مختلف کتابوں سے، اس میں کافی کچھ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، عقائد سے متعلق، نماز کے اہتمام سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، یہ ساری عبادات مثبتہ ابھی تک تھی، ان سے متعلق ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد کچھ امراض ہم لوگوں میں ایسے ہیں جس کو حضرت تھانوی نے دیکھ کر اس کی اصلاح فرمائی ہے. اس میں لباس سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں. اب جو ہے زبان کی حفاظت، یہ بھی بہت اہم یہ ہے بات ہے. یہ گناہوں کے کو چھوڑنے کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں عبادات منفیہ، یہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. جہاں کام کرنے کے ہیں وہاں کچھ کام نہ کرنے کے ہیں. تو اس میں سے یہ فصل جو آج پڑھی جا رہی ہے زبان کی حفاظت. سہل بن سعد سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے واسطے اس چیز کا ذمہ دار ہو جائے جو اس کے دونوں چیزوں کے درمیان ہے، یعنی دونوں جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم کا، میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے واسطے اس چیز کا ذمہ دار ہو جائے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا ہونا چاہیے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو. فائدہ: بڑی آفتوں میں سے ایک زبان کی آفت ہے جو بظاہر نہایت ہلکی ہے اور حقیقت میں بہت بھاری. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنبھالنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ اکثر آفتیں زبان کی بدولت ہوتی ہیں. جب تک زبان نہیں چلتی نہ کسی سے لڑائی ہوتی ہے اور نہ عدالت میں جھگڑا، اور جہاں زبان چلی یہ سب باتیں موجود ہو جاتی ہیں. اس کا علاج اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات کہنے کا ارادہ کرے تو بے سوچے سمجھے نہ کہہ ڈالے، کم از کم 2-3 سیکنڈ یہ سوچ لے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میرے مالک حقیقی کو ناخوش کر دینے والی تو نہیں ہے. اگر اطمینان ہو تو بولنا شروع کرو مگر ضرورت کے موافق، اور اگر ذرا بھی خلجان ہو، یعنی اس میں ایسا شک ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، یا کسی کو تانا دینا ہے، ملامت کرنا ہے، اور اسی طرح سے کسی کو جو ہے وہ زبان سے تکلیف دینا ہے، تو ذرا بھی شک ہو تو خاموش رہو، انشاءاللہ نہایت سہولت سے سب آفتوں سے حفاظت رہے گی. جھوٹ: زبان کے بہت سے گناہ ہیں، سب سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک ان میں سے جھوٹ بھی ہے جس کو لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہوتا. اور جھوٹ وہ چیز ہے کہ جس کے کسی کے بھی نزدیک جائز نہیں، اور پھر اس کو مسلمان کیسا مزیدار سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کے ذرا سے لگاؤ ہو جانے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں آؤ چیز دیں گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آ جائے تو کیا چیز دوگی؟ انہوں نے دکھایا کہ یہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے. فرمایا اگر تمہاری نیت کچھ دینے کی نہ ہوتی تو گناہ لکھا جاتا. دیکھا آپ نے، جھوٹ ایسی بری چیز ہے، یعنی بچوں سے بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور اس میں تربیت بھی ہے. اگر بچوں سے بڑے جھوٹ بولیں گے یا دھوکہ دیں گے بچوں کو کہ چیز کے بہانے بلایا اور پھر نہیں دی، یا کوئی ایسا وعدہ کر دیا جو پورا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہوا، اس سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہوتی ہے، بڑے ہو کر وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ غیبت، زبان کا یہ گناہ ہے کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی ایسی باتیں کرے جن سے وہ برا مانے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ عموماً عورتیں یہ کہا کرتی ہیں کہ ہم اس کے منہ پر کہہ دیں، اجی اگر منہ پر عیب لگاؤ گی تو کون سا اچھا کرو گی، ہاں اتنی بات ہے کہ اگر منہ پر یعنی سامنے برا کہو گی تو بدلہ بھی پاؤ گی، یعنی وہ بھی تم کو برا کہے گی۔ یعنی جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو منہ پر کہہ سکتے ہیں، ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو اس کے سامنے بھی کہہ دیں گے، تو بھی یہ غیبت ہی ہے۔ اور دوسرے یہ کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام بھی کرو گی کہ کسی کو سامنے کے سامنے لان تان کرو گی، عیب لگائیں گے، تو وہ بھی سامنے والا بھی پھر لازمن کچھ نہ کچھ کہے گا۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا تو دھوکے سے مارنا ہے، یاد رکھو جیسے دوسروں کے مال کی قدر و عزت ہوتی ہے، ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو کی عزت ہے۔ یاد رکھو کہ جیسے دوسروں کے مال کی قدر و عزت ہوتی ہے، ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو کی عزت ہے۔ دیکھو نا، جب عزت آبرو پر آنچ آتی ہے تو مال کیا چیز ہے، جان تک کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو جب دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، تو عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مگر غیبت ایسی پھیل گئی ہے کہ باتوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ غیبت ہو گئی ہے یا نہیں۔ اس سے بچنے کی ترکیب تو بس یہی ہے کہ کسی کو بھلا یا برا کچھ ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ بھلائی کبھی ذکر کرو گی تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا لیتا ہے، اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں بھلائی کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ برائی کے مل جانے سے وہ بھلائی بھی کری نہ کری برابر ہو گئی۔ یعنی کچھ نہ کچھ جب تذکرہ کسی کا نکلے گا تو بھلائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے زبان سے کہ پھر وہ اس میں اس کی جو برائی ہوگی، برا کہنے کی جو برائی اور گناہ ہوگا، وہ اس نیکی کو برابر کر دے گا۔ محترم ماں و بہنوں، آپ کو تو اپنے ہی کام بہت ہیں، پہلے ان کو پورا کیجئے، آپ کو دوسرے کی کیا پڑی؟ غیبت میں گناہ ہونے کے علاوہ کچھ مزہ بھی تو نہیں، اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب دوسرے کو معلوم ہوگا تو عداوت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ عداوت مانے دشمنی، جب سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ہماری غیبت کی ہے تو پھر دشمنی پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی۔ عورتوں میں غیبت کا مرض بہت ہے، وہ عورت ہی نہیں جو غیبت نہ کرے، اور غیبت غیر رمضان میں بھی حرام ہے اور رمضان میں تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ نامعلوم لوگوں کو غیبت میں کیا مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا جی خوش کر لیتی ہیں، پھر اگر اس کو خبر ہو گئی جس کی غیبت کی ہے اور اس سے دشمنی پڑ گئی تو عمر بھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ دل برا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ دل پہ زخم پڑ جاتا ہے۔ اگر کسی کو ذرا بھی حس ہو تو غیبت کے ساتھ ہی دل میں ایسی حالت پیدا ہوتی ہے، ایسی تاریکی پیدا ہوتی ہے جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا۔ اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ تم خاص طور پر اس سے بچنے کا اہتمام کرو۔ کہ حضرت عورتوں کو، چونکہ یہ نہیں ہے کہ حضرت نے صرف یہ ساری باتیں عورتوں کے لیے لکھی ہیں، لیکن چونکہ عنوان کے اعتبار سے یہ اصلاح خواتین ہیں، اس لیے زیادہ تر ملفوظات میں حضرت عورتوں کو خطاب فرما رہے ہیں، لیکن مردوں کو بھی یہی چیزوں سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ تمہارے یہاں اس کا بازار بہت گرم ہے، عورتوں کو جتنا روزے کا بہت شوق ہے اتنا ہی ان کا روزہ ناقص ہوتا ہے، اور وہ صرف اس منحوس غیبت کی وجہ سے، کیونکہ اور گناہ رشوت اور ظلم اور سود وغیرہ سے تو عورتیں محفوظ ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے روزے میں اپنی زبان کو روک لو، یعنی روزے میں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے روزے کو نقصان، زبردست نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ غیبت کی عادت، عورتیں غیبت بہت کرتی ہیں، خود کی حکایت شکایت کرتی ہیں اور دوسروں سے سنتی بھی ہیں، اور اس تلاش میں رہتی ہیں کہ کوئی عورت باہر سے آئی اور پوچھنا شروع کیا کہ فلانی مجھ کو کیا کہتی تھی، گویا انتظار ہی کر رہی تھی آنے والی نے کچھ کہہ دیا کہ یوں یوں کہتی تھی، بس پھر تو پل باندھ لیا۔ خوب سمجھ لو کہ اس غیبت سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے، آپس میں عداوت یعنی دشمنی قائم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ غیبت کرنا اور اس کا سننا خود بڑا گناہ ہے۔ کلام اللہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے، جیسا کہ وہ آیت پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، ایسی غیبت کو فرمائے کہ غیبت ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کے علاوہ غیبت کرنا اور اس کا سننا خود بڑا گناہ ہے، کلام اللہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ زنا کا گناہ باہی یعنی شہوت سے متعلق ہے، اور غیبت کا گناہ تکبر سے متعلق، اور تکبر شہوت سے اشد ہے یعنی زیادہ خطرناک ہے۔ غیبت کے احکام، غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو رنج ہو، گو وہ سچی ہی بات ہو ورنہ وہ بہتان ہو جائے گا، یعنی اگر سچی بات نہ ہوئی تو پھر تو اس سے بھی بڑا الزام ہے اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان ہے۔ اور پیٹھ پیچھے کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سامنے برائی کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ لمز یعنی تان میں داخل ہے، تانہ دینا، جس کی ممانعت اوپر آئی ہے۔ تحقیقی بات یہی ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، البتہ جس غیبت سے بہت کم تکلیف ہو وہ صغیرہ ہو سکتا ہے، جیسے کسی کے مکان یا سواری کی برائی کرنا، اور جو سننے والا دفع کرنے پر قادر ہو منع نہ کرے، اس کا سننا بھی غیبت کے حکم میں ہے۔ یعنی جو آدمی اس پر قادر ہو کہ کوئی غیبت کر رہا ہے اس کو منع کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی سن رہا ہے تو اس کو بھی غیبت کا گناہ ملے گا۔ غیبت میں حق اللہ اور حق العبد دونوں ہیں، اللہ کا حق بھی ہے بندے کا حق بھی ہے، البتہ توبہ واجب ہے اور معاف کرانا بھی ضروری ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب تک اس شخص کو اس غیبت کی خبر نہ پہنچے تو حق العبد نہیں ہوتا، یعنی بندے کا حق اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو خبر ہو گئی کہ اس نے میری غیبت کی ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی جس شخص کے سامنے غیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا یعنی اپنی غلطی کو بتلانا ضروری ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو مجبوری ہے۔ مرنے کے بعد وارثوں سے معاف کرانا کافی نہیں، یعنی کسی کی غیبت کی تھی اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے وارثین سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ غائب میت کے لیے استغفار کرتا رہے اور اپنے لیے بھی۔ بچہ، مجنون، کافر، ذمی کی غیبت بھی حرام ہے، کیونکہ اس کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، اور حربی کافر غیبت تضیع وقت یعنی وقت ضائع کرنے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اور غیبت کبھی فعل سے بھی ہوتی ہے، مثلا کسی لنگڑے کی نقل بنا کر چلنے لگے جس سے اس کی حقارت ہو، اور جس سے غیبت کو معاف کرایا جائے اس کے لیے مستحب ہے کہ معاف کر دے۔ بغیر مجبوری غیبت سننا غیبت کرنے کے مثل ہے۔ مجبوری کی بھی جو ہے وہ صورتیں الگ الگ ہیں، ایک مجبوری یہ ہے کہ کسی کو کوئی بہت غم پہنچا کسی کی بات سے، اب اس کو اپنا دل پہ جو ہے گھٹن ہو رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اپنا ہمدرد کوئی بڑا ہو تو اس کو کہہ کر اپنا دل ہلکا کر سکتا ہے، بشرطے کہ جگہ جگہ نگاتا پھرے۔ بازے لوگوں کو اپنی عادت ہوتی ہے کہ آپ برائیوں کو ساری برائی لوگوں سے کرتے ہیں، اس سے بھی کر دیا، جہاں بیٹھے وہاں برائی کر دی ایک ہی شخص کی، تو یہ غیبت ہی غیبت ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا ہمدرد ایسا ہے بڑا جس سے کہہ کر دل ہلکا کر لیا تو وہ غیبت میں نہیں آتا۔ لیکن یہ نہ ہو جو کہنے والا ہے وہ بھی جگہ جگہ نگاتا پھرے ایک ہی برائی کو، اور نہ سننے والا دوسروں کو پہنچائے، ایک دوسرے کو کہہ کے دل ہلکا کر لیا تو غیبت میں نہیں آئے گا۔ اگر برائی کرنے کی کوئی ضرورت یا مصلحت ہو جو شرعاً معتبر ہو، شرعاً معتبر ہو ہے کہ جیسے کسی کو کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے کسی تاجر سے، یا کوئی ایسا لین دین کا معاملہ ہے، یا کوئی ایسی کسی کے اندر ایسی عادت بد ہے جو جس سے خطرہ ہے کہ دوسروں کو بھی وہ عادت لگ جائے گی، اس قسم کی جو برائی ہے جیسے کسی کو متنوع کرنا، ہوشیار کرنا کہ بھائی فلاں کے پاس نہ جاؤ ایسا جو کرتا ہے، تو یہ مجبوری شرعاً معتبر ہے۔ اس سے متعلق علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم جو بات کسی کو کہنے والے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. آرام سے بیٹھو بھائی, ادھر آ کے بیٹھو. اگر برائی کرنے کی کوئی ضرورت یا مصلحت ہو تو شرعاً معتبر ہو, وہ غیبت حرام میں داخل نہیں. جیسے ظالم کی شکایت ایسے شخص سے جو ظلم دفع کر سکے, یا مسلمانوں کو دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتلا دیا, یا کسی کے مشورہ لینے کے وقت اس کا حال ظاہر کر دیا. کوئی شخص آیا مشورہ لینے کے, فلاں شخص کہتا ہے تو اس کی جو بات ہو اس کو اس سے ضرر کا اندیشہ ہو وہ اس کو مختصراً بتلا دے. اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ اس شخص سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس کی غیبت کی ہے, لیکن غیبت کی پوری تفصیل بتلانے سے کہ میں نے تمہاری یہ غیبت کی ہے اس کو تکلیف ہوگی. اس لیے اجمالی طور پر اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میرا کہا سنا معاف کر دینا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے سامنے غیبت کی تھی ان کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے, اور پہلی بات کا غلط ہو جانا ظاہر کر دے, کہے کہ اگر کہے کہ یہ فلاں فلاں بات جو ہم نے کہی تھی وہ بالکل غلط ہے بلکہ وہ تو بہت اچھے ہیں, اور حضرت نے اس کا ایک علاج اور بھی سکھلایا ہے کہ یہ کہہ دے کہ بھائی جس طرح مکھی سارے صحت مند جسم کو چھوڑ کے ایک زخم پہ بیٹھتی ہے, زخم ہی پہ آ کے بیٹھتی ہے, تو ان کی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں خوبیوں کو ہم نے نظر انداز کیا اور ایک عیب پر ہماری نظر چلی گئی, اور اسی طرح سے ان کی جو اچھائی ممکن ہو سکے تعریف کریں, اور اپنی غیبت کی تکلیف کرے, اس کو خود ہی جھٹلائے کہ نہیں ہم نے غلط کہا تھا. اور اگر وہ بات غلط نہ ہو سچی بات ہو, یعنی اس میں واقعی وہ عیب موجود ہو, تب یوں کہہ دو کہ بھائی اس پر اعتماد کر کے تو فلاں شخص سے بدگمان نہ ہونا کیونکہ مجھے خود اس پر اعتماد نہیں. یہ مصلحت کا جملہ ہے کہ اس طرح سے کہہ دیں کہ بھائی اس پر اعتماد نہ کرنا, اعتماد کر کے تو فلاں شخص سے بدگمان نہ ہونا کیونکہ مجھے خود اس پر اعتماد نہیں. اگر وہ شخص مر گیا ہے اس کی غیبت کی تھی تو اب معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو, یہاں تک کہ دل گواہی دے دے کہ اب وہ تم سے راضی ہو گیا ہوگا. غیبت شکایت گالی گلوچ اور جانی ظلم سے تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مظلوم یعنی جس کی غیبت کی ہے یا جس کو گالی دی ہے وہ مر گیا ہو یا لاپتہ ہو گیا ہو تو اس کے حق میں دعا کرو, نماز اور قرآن پڑھ کر اس کو ثواب بخشو, اور عمر بھر اس کے لیے جس کی غیبت کی ہے دعا کرتے رہو, انشاءاللہ تعالی حق تعالی ان کو تم سے راضی کر دیں گے. جس کی صورت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ قیامت میں مسلمانوں کو بڑے بڑے خوبصورت عالی شان محل دکھلائے جائیں گے, اور حق تعالی فرمائیں گے کہ ان محلات کا کوئی خریدار ہے تو ارشاد اور ارشاد ہوگا کہ ان کی قیمت یہ ہے کہ جس کا جو حق کسی کے ذمے ہو اسے معاف کر دے. اس وقت کثرت سے اہل حقوق اپنے حق معاف کر دیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو حق تعالیٰ کھڑا کر کے دریافت فرمائیں گے کہ جوانی کہاں خرچ کی, اور مال کہاں سے کمایا, اور کہاں خرچ کیا. اور حدیث شریف میں ہے کہ حقوق کو دنیا ہی میں ادا کر دو یا معاف کرا لو اس دن سے پہلے جس میں روپیہ پیسہ کچھ نہ ہوگا. ظلم ہلکی چیز نہیں ہے, ساری عبادتیں اس وقت تک ناکافی ہیں جب تک ظلم سے برات نہ ہوگی یعنی چھٹکارا نہ ہوگا. در مختار میں لکھا ہے کہ ایک دام کے بدلے میں جو درہم کا چھٹا حصہ ہے جس کو تین پیسہ سمجھ لیجئے, اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں حقدار کو دلائی جائیں گی. اللہ نے فرمایا کتنی سخت مصیبت ہوگی, اول تو ہماری نمازیں مقبول ہی کتنی ہیں, پھر تین تین پیسے کے بدلے میں وہ بھی جاتی رہے تو بتلائیے قیامت میں کیسی حسرت ہوگی. مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر مفلس وہ ہے جس نے نمازیں بھی بہت پڑھی تھیں, روزے بھی بہت رکھے تھے, زکات بھی دی تھی اور صدقات بھی دیے تھے، مگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا پیٹا تھا، کسی کا مال لے لیا تھا۔ اب قیامت میں ایک آیا اس کی نمازیں لے گیا، دوسرا آیا روزے لے گیا، تیسرا آیا حج لے گیا، چوتھا آیا اس کی زکات و صدقات لے گیا، پھر بھی کچھ حقدار بن گئے اور ان کو دینے کی نیکیاں نہ بچیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، اور یہ طاعات سے خالی ہو کر گناہوں میں لگ کر جہنم میں داخل ہوگا، یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ ذرا ذرا سے حقوق العباد کے بدلے میں ساری کی کرائی محنت دوسروں کو مل جائے؟ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض اعتبار سے حقوق العباد نماز روزے سے بھی مقدم ہیں، ان کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، مگر افسوس لوگوں کو ان کا بالکل اہتمام نہیں۔ تلافی اور حقوق سے خلاصی کا طریقہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کام شروع کر دینا اور ادائیگی کا پختہ ارادہ کر لینا بھی مقبول ہے۔ پہلے تو تم حق والے سے معافی کی درخواست کرو، اگر وہ خوشی سے معاف کر دے تب تو مسئلہ آسان ہے، جلدی خلاصی ہو گئی، اور اگر معاف نہ کرے تو اب پورا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر بہت زیادہ ہو، ایک دم سے ادا کرنا مشکل ہو، تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے اس کا حق ادا کرے، یہ قرض سے متعلق ہے۔ اور اگر وہ یعنی حق والے مر گئے ہوں تو ان کے ورثہ کو دے دو، اور اگر ورثہ بھی معلوم نہ ہو تو ان کی نیت سے خیرات کرتے رہو، انشاءاللہ امید ہے کہ دنیا ہی میں سارا حق ادا ہو جائے گا، اور اگر کچھ ادا ہوا اور کچھ رہ گیا تو اس کو حق تعالیٰ ادا کر دیں گے۔ حق تعالیٰ کے یہاں نیت کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، جس کی نیت پختہ ہو کہ میں حق ادا کروں گا پھر اس پر عمل بھی شروع کر دے، حق تعالیٰ اس کو بالکل بری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا الله پاک اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ عبادات کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کمال درجے کی عبادات کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر گناہ سے، خاص طور سے بدنگاہی سے، غیبت سے، بدگمانی سے، بدنگاہی سے، جھوٹ سے، چغلی سے، حسد سے، تکبر سے، اے اللہ ان تمام گناہوں سے، اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اے اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو جلد فرما دیجیے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے، وہ اعمال نصیب فرما دیجیے جو اولیاء صدیقین کے اعمال ہیں، اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجیے، اے اللہ پیشاب پیخانے سے بھی زیادہ نفرت گناہوں سے عطا فرما دیجیے، اے اللہ نیکیوں کا شوق، نیکیوں کا ذوق عطا فرما دیجیے، اے اللہ بری صحبت سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ نیک صحبت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمع عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک اولاد بنا دیجیے، اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا مطیع، ان کا فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ نیک و صالح بنا دیجیے، اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، روزی کے لیے جو پریشان ہے اللہ ان کو، اے اللہ حلال بابرکت اور آسان رزق نصیب فرما دیجیے، اللہ تمام مقاصد حسنہ میں مراد فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رحمتوں کی آبشاریں بہا دیجیے، اے اللہ دنیا پر اپنی رحمتوں کی آبشار بہا دیجیے، اے اللہ آبشار کی آبشار انڈیل دیجیے، اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے مرشدین کو ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن متباعدن درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے، اے اللہ میرے مرشد صالح قطب زمان عارف اللہ مجدد دورہ رومی ثانی، اے اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رومی دورہ، حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، اے اللہ میرے مرشد محبوب کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجیے، اے اللہ شرف خدمت دین شرف قبولیت کے ساتھ خوب خوب عطا فرمائیے، اے اللہ سارے عالم میں حضرت والا کی تعلیمات کو پھیلا دیجیے، اے اللہ جتنے دینی کام حضرت کی زیر نگرانی اور جیسی حضرت کی منشا ہے، اے اللہ تمام کاموں میں اللہ کامیابی نصیب فرمائیے، تکمیل تک پہنچا دیجیے، اے اللہ جیسا حضرت والا اور ہمارے مرشدین ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ویسا ہی بنا دیجیے، اے اللہ ہم ویسے بن تو نہیں سکے لیکن آپ کو قدرت ہے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجیے، اے اللہ وہ درد بھی ہمیں عطا فرما دیجیے اور زبان ترجمان درد دل بھی عطا فرما دیجیے، اللہ ہم کو اپنا دیوانہ بنا دیجیے اور دیوانہ گھر بھی بنا دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈر گیا تھا یہ.